اس لیے نہیں کہ بہت مزیدار آواز ہوتا ہے، مزہ لینے کے لیے نہیں، کس سے سننے کے لیے نہیں، شعر سننے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ دین کی بات معلوم ہوتی ہے اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد معلوم ہوتا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی حکم سامنے آتا ہے، اس غرض کے لیے جو چل کر گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے یہ فضیلت حاصل ہوتی ہے. اللہ ہم کیا کریں گے علم حاصل کرنے کے لیے، کیا محنت اٹھائیں گے جو ہمارے اسلاف اٹھا گئے. آج یہ حدیث ہم پڑھ رہے ہیں نا بیٹھے ہوئے، کہ بڑے آرام سے کتاب کھولی اور کتاب کھول کر پڑھنی شروع کر دی اور اس کا مطلب بتلانا شروع کر دیا، اس کے اوپر واضح کہنا شروع کر دیا، اس کا بیان کرنا شروع کر دیا. یہ آج اس شکل میں جو ہمارے پاس محفوظ ہے، یہ سب ہمارے اسلاف پاکے کر کے، روکی سوکھی کھا کے، موٹا جھوٹا پہن کر، مشقتیں اٹھا کر، قربانیاں دے کر یہ علم ہمارے واسطے تیار کر دیا. ورنہ آج وہ نہ کرتے تو آج ہمارے پاس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یہ اشارات اس طرح محفوظ نہ رہتے. ایک ایک ادا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفوظ کر کے چلے گا، قیام قیامت تک آنے والوں کے لیے ایک لائے عمل بتا گئے، ایک مثال راہ بتا گئے. کس طرح بتا گئے؟ اس طرح بتا گئے کہ بخاری شریف میں روایت آتی ہے کہ ایک صحابی ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ، پہلے صحیح حدیثیں ان کی طرف ان سے روایت آپ کے سامنے آئی، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے قریبی محبوب صحابہ میں سے تھے، انصاری صحابی تھے، اور حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خود بہت سی حدیثیں روایت کی. تو ایک دن بیٹھے ہوئے تھے حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، تو پتہ لگا کہ ایک حدیث ایسی ہے تہجد کی فضیلت کے بارے میں، تہجد کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث ایسی ہے جو میں نے تو سنی نہیں، لیکن ایک صحابی نے سنی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست، بالواسطہ ان کو پہنچی کہ فلاں صحابی یہ روایت کرتے ہیں. تو دل میں خیال آیا کہ میں براہ بالواسطہ کیوں یہ حدیث رکھوں اپنے پاس، بلا واسطہ جو صحابی روایت کرتے ہیں ان سے جا کر کیوں نہ پوچھوں. تو معلوم کیا کہ وہ کہاں ہیں؟ تو معلوم ہوا کہ دمشق میں شام، اور خود ہیں مدینہ طیبہ، اور شام کے معنی یہ کہ تقریباً 1400-1500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مدینہ طیبہ سے. اب میں نے سفر کیا ہے اس راستے کے اوپر کہ وہ سارا لک و ڈک صحرا، جس میں کوئی ٹیلا نہیں، کوئی پتی نہیں، کوئی درخت نہیں، کوئی جھاڑی نہیں، اس طرح کا راستہ ہے مدینہ سے دمشق. بس خیال آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. اب اندازہ لگا یہ ارشاد بھی کوئی ایسی بات نہیں کہ جس سے کوئی نیا حکم معلوم ہو رہا ہو، فضیلت تہجد کی اس کے بارے میں ایک حدیث تھی اور وہ سنی ہوئی تھی کسی اور کے مار پر، لیکن چاہتے تھے کہ براہ راست اس سے سن لیں جس نے اپنے کانوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سنی. اسی وقت اونٹ منگوایا، اونٹ کے اوپر سوار ہوئے اور یہ 1500 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے دمشق پہنچے، اور معلومات کی کہ کس جگہ رہتے ہیں، وہاں جا کر ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، دستک دی اور پوچھا کہ بھائی کیا، انہوں نے پوچھا بھائی کیسے آنا ہوا کیا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ اس موضوع کی ایک حدیث آپ کے علم میں ہے جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، تو میں وہ حدیث آپ کی زبانی سننے آیا. تو جب انہوں نے دیکھا تھا کہ مدینے سے تم اسی کام کے لیے آئے ہو، کہ ہاں اسی کام کے لیے آیا مدینے سے، تو انہوں نے عرض کیا کہ وہ حدیث تو میں تمہیں بعد میں سناؤں گا، لیکن پہلے ایک اور حدیث سن لو جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنی تھی، اور یہ حدیث سنائی. یہ حدیث یہ ہے کہ جو شخص کوئی راستہ قطع کرے جس کے ذریعے علم حاصل کرنا چاہتا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ جنت کا آسان فرماتا. یہ پہلے مجھ سے کچھ خبریں سن لو، اس کے بعد میں وہ حدیث سنا دوں. پھر وہ حدیث سنائی. جب حدیث سنا دی تو جابر سے کہا کہ آئیے اب بیٹھے، کچھ کھانا وانا کھائیے. کہا کہ نہ، کھانا نہیں کھاؤں گا، بیٹھوں گا نہیں. کہا کہ اب تو میں نے آپ کا مقصد حل کر دیا، اب تو تھوڑی دیر بیٹھ جائیں. کہا کہ نہیں، میں یہ چاہتا تھا کہ یہ پورا سفر صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی خاطر ہو، اس میں کوئی اور شائبہ داخل نہ، اس واسطے میں نے یہ سفر طے کیا، میں اور کوئی کام نہیں کرنا چاہتا، یہ حدیث مجھے مل گئی، میرا مقصد حاصل ہو گیا، السلام علیکم واپس جانا مدینہ. ایک حدیث کی خاطر اتنا لمبا چوڑا سفر، ایک مثال بتائیے میں نے آپ کو اٹھا کر دیکھیں صحابہ کرام کے حالات، تابعین و تابعین کے حالات، ایک ایک نے یہی کام کیا کہ دین کے کا علم حاصل کرنے کے لیے. یہ حدیثیں جن کو آج ہم بیٹھے ہوئے اکٹھے پڑھ رہے ہیں پکی پکائی روٹی کی شکل میں ہمارے سامنے ہیں، یہ اللہ کے بندوں نے جانیں قربان کی ہیں اور اپنے مال قربان کیے ہیں، مشقتیں اٹھائی ہیں، قربانیاں دی ہیں، جب جا کر یہ علم ہم تک پہنچا ہے. تو یہ تو وہ کر گئے، اگر ہمارے ذمہ ہوا ہوتا تو یہ دین ضائع ہو چکا ہوتا. اللہ بچائے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے وہ قوم پیدا کی تھی اسی کام کے لیے کہ وہ دین کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کرم ہے یہ محفوظ ہے. اب کام صرف کیا ہے کہ کتاب محفوظ ہے، کتابیں چھپی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر دور کے اندر پڑھانے والے، پڑھنے والے، جاننے والے موجود رہے ہیں ہر جگہ. اب صرف اتنا کام ہے کہ ان کے پاس چلے جاؤ اور جا کر معلوم کر لو، وہی کام نہیں ہوتا. تو لیکن جہاں کہیں کسی کو اللہ کے بندے کو توفیق ہو جائے اس کام کی، تو اس کے لیے اتنی بشارت عظیم بیان فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ یہ جو ہم لوگ یہاں پر جمع ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں اخلاص پیدا فرمائے. تو یہ مقصد اس کا یہی ہے کہ دین کی بات پڑھیں اور پڑھائیں، سنیں اور سنائیں اور دین کا علم حاصل کریں. تو انشاءاللہ یہ آنا اللہ کی رحمت سے، چلتے وقت نیت کر لیا کیجیے، چلتے وقت اس حدیث کو مستحضر کر لیا کیجیے کہ ہم یہ دین کا علم حاصل کرنے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس حدیث کی برکات ہم کو عطا فرما دے اور اس کی بشارت میں ہم کو بھی داخل کر. لا الہ الا اللہ. پھر ایک اور بشارت فرمایا، ومجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ تعالی یتلون کتاب اللہ ویتدارسون بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمۃ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ. اللہ فرمایا کہ کوئی قوم کسی بھی اللہ کے گھر میں، یعنی کسی مسجد میں، اللہ کے گھر میں کوئی قوم بیٹھ جائے جمع ہو کر، قوم سے مراد گروہ، کوئی جماعت، کوئی مجمع، اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں یعنی مسجد میں جمع ہو کر بیٹھ جائے، کس لیے؟ اللہ کی کتاب کی تلاوت اور اللہ کی کتاب کا درس اور تدریس، یعنی اللہ کے دین کی باتوں کے کرنے اور کرانے، سننے اور سنانے کے لیے، جو اس کا مذاکرہ ہو، اس کی کا ذکر ہو اور باتیں وہاں پر اللہ کے دین کی جائیں، اللہ کی کتاب کی جائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جائیں. جب کوئی قوم اس مقصد کے لیے جمع ہو جاتی ہے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں، تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ الا نزلت علیہم الملائکہ، جس وقت وہ یہ لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں اس پر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں ان کے اوپر. وغشیتہم الرحمہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے. وحفتہم الملائکہ، اور چاروں طرف ان کے ملائکہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ملائکہ ان کو گھیر لیتے ہیں، اس مجلس کو، اس مجمع کو ملائکہ گھیر لیتے ہیں. ملائکہ گھیرنے کے کیا معنی؟ کچھ کہے کہ صاحب ملائکہ نے گھیر لیا تو ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ ملائکہ کے گھیرنے کے معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہے. وہ ملائکہ رحمت ہے، وہ دعا کرنے والے ملائکہ ہیں، وہ ان کے لیے استغفار کرنے والے ملائکہ ہیں، وہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور التجا کرنے والے ملائکہ ہیں کہ یا اللہ یہ لوگ آپ کے دین کے خاطر جمع ہوئے ہیں، آپ اپنی رحمت سے ان کی مغفرت فرمائیے، ان کے اوپر رحمت نازل فرمائیے، ان کے گناہ معاف فرمائیے، ان کو دین کی توفیق عطا فرمائیے. یہ دعائیں کرتے ہیں ملائکہ جب جمع ہو جاتے ہیں، اوپر سے نازل ہوتے ہیں، چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اس مجمع میں. اور اس سے بھی آگے کی بات، سبحان اللہ، کہ وذکرہم اللہ فی من عندہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی محفل میں ان سب کا ذکر فرماتے ہیں کہ میرے دیکھو بندے ہیں، وہ اور سارے کام چھوڑ چھاڑ کر اس وقت میری خاطر جمع ہوئے ہیں، اس وقت میرا ذکر کرنے کے لیے، میرا ذکر سننے کے لیے، میرے دین کی بات سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں. یہ ذکر فرماتے ہیں اپنے ارد گرد کے ملائکہ کے سامنے. جی اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کہ میرے بندے جمع ہوئے ہیں. معمولی بات ہے، ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں، ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں فرشتوں کے مجمع میں کہ میرے بندے یوں کام کر رہے ہیں. اللہ، معمولی بات ہے کہ محبوب حقیقی ذکر فرمائے، ارے کام تو ہمارا تھا نا کہ ان کا ذکر کرتے. اس قرونی انہوں نے فرمایا نا, لیکن ساتھ میں اس کا صلہ بھی دیا کہ اس قرونی اذکر کو میرا ذکر کرو گے میں تمہارا ذکر کروں, میں تمہارا یاد کروں, تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں. ہمارا ذکر کیا حقیقت رکھتا ہے؟ ہم ذکر کر لیں تو کیا, نہ کریں تو کیا, ان کی عظمت و جلال میں, ان کی کبریائی میں ہمارے ذکر سے کوئی ادنا حبہ برابر اضافہ نہیں ہوتا. ساری عمر ذکر چھوڑ دے, ساری دنیا چھوڑ دے, ان کی عظمت و جلال اور کبریائی میں حبہ برابر کمی نہیں آتی. ایک گھنگے نے, ایک تنکے نے اللہ کا ذکر کر لیا تو کیا کر لیا, لیکن وہ ذکر کرے بندے کا کہ میرا بندہ یہ کر رہا ہے, میرے بندوں تو میرے بندے یہ کر رہے ہیں, تو یہ معمولی بات نہیں. اسی واسطے ایک مرتبہ اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عبی بن کعب, مشہور صحابی ہے, اور سارے صحابہ کرام میں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک صحابی میں الگ الگ خصوصیات رکھی تھی, تو حضرت عبی بن کعب کی خصوصیت یہ تھی کہ قرآن کریم بہترین پڑھتے تھے حضرت عبی بن کعب رضی اللہ عنہ. اس لیے حضور نے فرمایا اقرأهم عبی بن کعب, سارے میرے صحابہ میں سب سے بہتر قرآن شریف پڑھنے والے وہ عبی بن کعب. تو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, عبی بن کعب بھی بیٹھے تھے, تو اللہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جبرائیل کے واسطے سے یہ پیغام بھیجا ہے کہ تم عبی بن کعب سے کہو کہ وہ تمہیں قرآن شریف سنائے, تمہیں قرآن شریف سنائے. تو عبی بن کعب سے فرمائش کرو. جب حضرت عبی بن کعب نے یہ بات سنی تو فوراً زبان سے کہا کہ یا رسول اللہ, کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا نام لیا, میرا نام لے کر فرمایا کہ عبی بن کعب سے ایسا کہو؟ تو احد صلی اللہ نے فرمایا کہ ہاں تمہارا نام لیا. تو جس وقت یہ کلمہ سرکار دوارا صلی اللہ نے فرمایا کہ ہاں تمہارا نام لے کر کہا ہے, تو عبی بن کعب کی ہچکیاں نکل بن گئیں, رو رو روتے روتے گریا ساری ہو گیا, رونے لگے, کہا کہ میں کہاں اس لائق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا ذکر فرمائے, میرا نام لے, میرا نام لے کر ذکر فرمائے. تو کسی بندے کا ذکر اللہ جل جلالہ فرمائے, یہ اتنی بڑی دولت ہے, اتنی بڑی نعمت ہے, کیا انسان اس کی قدر کر سکتا ہے؟ ساری نعمتیں ایک طرف اور اللہ تعالیٰ کا ذکر فرمانا, اللہ تعالیٰ کا یاد فرمانا, یہ ایک طرف. تو اتنی بڑی نعمت بیان فرمائی کہ جب اللہ کے دین کی خاطر, اس کے پڑھنے پڑھانے کی خاطر جمع ہوتے ہیں لوگ, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مجمع کے اندر ذکر فرماتے ہیں. اور ایک حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ کا کلام نقل فرماتے ہیں, اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ من ذکرنی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی, جو شخص میرا ذکر کرتا ہے تنہائی میں تو میں اس کا ذکر کرتا ہوں تنہائی میں, میں بھی تنہائی میں اس کا ذکر کرتا ہوں, اس کو یاد کرتا ہوں. ومن ذکرنی فی ملئن ذکرتہ فی ملئن خیر من, اور جو شخص کہ میرا ذکر کرتا ہے کسی مجمع میں تو میں اس کا ذکر کرتا ہوں اس سے بہتر مجمع میں. وہ جو اگر کسی مجمع میں ذکر کرے گا تو کس مجمع میں؟ انسانوں کے مجمع میں. اور میں ذکر کرتا ہوں اس کا اس سے بہتر مجمع میں, یعنی ملائکہ کے مجمع میں, اس میں ذکر کرتا ہوں. تو یہ اتنی بڑی دولت, اتنی بڑی فضیلت بیان فرمائی تھی, کتنی فضیلتیں جمع فرما دی کہ سکینت نازل ہوتی ان کے اوپر, سکینت نازل ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف, اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے, فرشتے ان کا احاطہ کر لیتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس کے لوگوں میں اس کا ذکر فرماتے ہیں, اس کو یاد فرماتے ہیں. کتنی بڑی فضیلت ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی کتاب کے درس و تدریس کے لیے, اور اس میں انشاءاللہ داخل ہے وہ ساری باتیں جو دین کے درس و تدریس کے لیے یا دین کی افہام و تفہیم کے لیے جو کی جائیں, وہ سب انشاءاللہ اسی کے مفہوم کے اندر داخل ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو اس کا مصداق بننے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے معمولی بات نہیں ہے یہ جو ہم جمع ہو جاتے ہیں ہفتے میں ایک دن بیٹھ جاتے ہیں, یہ معمولی بات نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بڑی اجر و ثواب اور فضیلت کی چیز ہے, بشرطے کہ اخلاص ہو, دل طلب ہو اللہ کے دین کی, تو یہ سارا عمل انشاءاللہ بڑا مقبول ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے. آخری جملہ اس حدیث میں ارشاد فرمایا ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسب, یہ بھی عجیب مجھے عام الکلیم میں سے ہے جملہ, کہ جس شخص کا جس شخص کے عمل نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا، یا کیا کہنا چاہیے کہ جس کے جو شخص اپنے عمل کی وجہ سے پیچھے رہ گیا، تو محض اس کا نسب اس کو جلدی سے آگے بڑھانے کے لیے ناکافی ہوگا. کیا مطلب؟ کہ اگر اپنا عمل تو ہے خراب، اور اس خراب عمل کی وجہ سے جنت تک پہنچنے میں پیچھے رہ گیا، دوسرے لوگ جنت کو جلدی جلدی قدم بڑھا کر چلے گئے، یاران تیز گام نے منزل کو جا لیا، ہم محو نہ لائے جرسے کارواں رہے، یاران تیز گام نے منزل کو جا لیا، تو وہ آگے بڑھ گئے، جنت تک پہنچ گئے، اور یہ رہ گیا اپنے عمل کی خرابی کی وجہ سے پیچھے رہ گیا، یعنی عمل کی اصلاح نہ کر پایا. تو صرف نسب کی وجہ سے کہ یہ فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہے، فلاں بزرگ کا بیٹا ہے، فلاں عالم کا بیٹا ہے، محض اس بنیاد پر وہ جلدی نہیں پہنچ سکے گا. کیا مانا؟ اشارہ اس طرح فرمایا کہ محض اس پر تکیا کر کے نہ بیٹھو کہ میں بڑا فلاں کا صاحبزادہ ہوں، فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں کی فلاں نسب فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، بلکہ عمل صحیح کرنے کی فکر کرو. اگر عمل صحیح نہ ہوا تو محض یہ تعلق کہ صاحب فلاں کا بیٹا ہے یہ کافی نہیں ہوگا. اگر یہ کافی ہوتا تو نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنم میں نہ جاتا. نوح علیہ السلام اس سے بڑے پیغمبر، اور دعائیں بھی فرما رہے کہ میرے بیٹے کو یا اللہ مغفرت فرما دے، تو اللہ تعالی نے منظور نہیں فرمایا. فرمایا کہ انہ عمل غیر صالح، اس نے جو عمل کیا ہے وہ صالح عمل نہیں ہے، زیادہ ان کی آنکھ میں تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی. تو عمل ہے اصل چیز، ہاں اس عمل کے اندر مہمیز بن جاتی ہے، اس میں ایک سہارا لگ جاتا ہے. جب کسی بزرگ سے تعلق ہوتا ہے تو اس بزرگ کے تعلق کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کچھ سہارا عطا فرمائے، لیکن توجہ کرنا اپنی طرف سے شرط ہے. جس کو توجہ ہی نہیں، فکر ہی نہیں، طلب نہیں، غفلت میں مبتلا ہے، تو محض نسب کے تعلق کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ سکے. یہ ہے جملے کا، اس حدیث کے اس ارشاد کا مطلب. لہذا سبق یہ ملا کہ محض نسبی خاندان سے تعلق ہونے کی وجہ سے، جیسے ہوتا ہے نا بعض اوقات کسی بزرگ کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اس کے بیٹے ہیں، پوتے ہیں، پڑ پوتے ہیں، تو محض اس کے اوپر تکیا کر کے بیٹھ گئے، بچا لیں گے وہ، تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا جب تک کہ عمل اپنا بھی اس طریقے پر نہ ہو. اگر تم کہیں اور راستے پہ جا رہے ہو، جس نسب سے خاندان سے تعلق رکھتے ہو وہ کسی اور راستے کے تھے، تو بچاؤ نہیں جب تک کہ عمل درست نہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ باب چل رہا ہے، یہ جو حدیثیں ساری پڑھی جا رہی ہیں، باب چل رہا ہے، آپ کو یاد ہوگا پچھلے جمعہ میں شروع کیا تھا، باب و قضائے حوائج المسلمین، یعنی مسلمانوں کی حاجت پوری کرنے کی فضیلت کے بیان میں، کہ کسی مسلمان کو کوئی ضرورت لاحق ہے، اس ضرورت کو پورا کر دیا، اس کے ساتھ ہمدردی کر دی، اس کی کیا فضیلت ہے. تو اسی میں یہ حدیثیں آ رہی تھی. اب ایک اور حدیث اس میں ارشاد فرمایا کہ عن ابی موسی الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتاه طالب حاجۃ اقبل علی جلسائه فقال اشفعوا تؤجر ویقضی اللہ علی لسان نبیہ ما احب. یہ عجیب حدیث ہے. فرمایا کہ جب کبھی نبی کریم سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرما ہوتے اور کوئی حاجت مند آ جاتا، اور حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اپنی حاجت پوری کرنے کی درخواست کرتا، خواہ وہ حاجت کسی بھی قسم کی ہو، مالی حاجت ہو یا اس کو کوئی کام کرانا منظور ہو، تو قبل اس سے کہ آپ اس کو جواب دیں، بعض اوقات حاضرین سے فرماتے کہ بھائی تم ان کی سفارش کر دو، یہ جو مجھ سے کام کرانے آیا ہے اس میں اس کی سفارش کر دو تاکہ تمہیں سفارش کا ثواب مل جائے، فیصلہ تو میں وہی کروں گا جو اللہ تعالیٰ چاہیں گے، اس کی بات مانوں یا نہ مانوں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا جو حکم ہوگا اس کے مطابق فیصلہ کروں گا، جو کام کرانے کو یہ کہہ رہا ہے اگر اللہ کا حکم ہوگا کروں گا، نہیں ہوگا تو نہیں کروں گا، لیکن تم سے اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ تم جب سفارش کرو گے تو تمہیں سفارش کرنے کا ثواب مل جائے، تاکہ سفارش کرنے کا اجر مل جائے، اس لیے تم سے کہہ رہا ہوں. تو صحابہ کرام سے سفارش کراتے، اس کے بعد فیصلہ کرواتے. اس سے کیا مقصود تھا؟ حالانکہ فیصلہ تو آپ کو خود ہی کرنا تھا، بغیر سفارش کے بھی کر دیتے، لیکن صحابہ کرام سے سفارش کرانے کے معنی یہ ہے کہ ان کو اہمیت بتانی ہے، فضیلت بتانی ہے سفارش، کہ کسی حاجت مند کی حاجت پوری کرنے کے لیے سفارش کرنا کتنا ثواب کا کام ہے. چنانچہ قرآن کریم کی آیت میں ہے، ہمارے تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهُ، جو شخص کوئی اچھی سفارش کرے تو اس کو اس سفارش سے حصہ ملے گا آخرت کے اندر، اس کے اجر میں وہ شامل ہو. تو اس سے مقصود ہے سفارش کی فضیلت بیان فرمانا، کہ جہاں تمہیں ممکن ہو سفارش کرنا کسی اللہ کے بندے کی اس کا کام بنانے کے لیے، تو سفارش کر دیا کرو تاکہ تمہیں اجر ملے، اللہ کے لیے کرو، للہ باللہ کرو، یہ اجر، یہ فضیلت بیان کرنا مانا. لیکن یہاں خوب سمجھ لیجیے سفارش کا کیا مطلب ہوتا ہے، اور سفارش کے بھی کچھ احکام ہیں شریعت میں، ان احکام کے خلاف ورزی میں جو سفارش کی جائے گی اس میں کوئی اجر نہیں، اور اس کے اندر بلکہ بعض اوقات الٹا گناہ ہونے کا اندیشہ. یہ سفارش آج کل ایسا مسئلہ چل پڑا ہے کہ سفارش کے پتہ نہیں کیا معنی سمجھ لیے ہیں لوگوں نے. بعض لوگ اچھے خاصے نیک نیتی سے اسی قسم کی حدیثیں دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں سفارش کرنا چونکہ بہتر کام ہے، لہذا خوب سفارش کرو اور کرواؤ، لیکن اس کے کچھ احکام ہیں وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اور حضرت حکیم الامت مولانا خان میں قدس اللہ علیہ وسلم نے اپنے مواعظ میں ملفوظات میں اس کے احکام بہت کثرت سے بیان فرمائے، ان کا رعایت نہ رکھنے سے بڑے مفاسد پیدا ہوئے. سب سے پہلی شرط تو یہ ہے سفارش کے موجب اجر ہونے کی، کہ وہ جس کام کی سفارش کرائی جا رہی ہے وہ جائز کام ہو، ناجائز کام کی سفارش کرانا کسی حال بھی جائز نہیں. چنانچہ جہاں قرآن کریم نے یہ فرمایا کہ میش پاس حسن حسن یق اللہ نصیب منہا، کہ جو اچھی سفارش کرے گا اس کو حصہ ملے گا، وہیں یہ بھی فرمایا میشپا شفا حسن سی آتن یق اللہ کفل منہا، کہ اگر کوئی بری سفارش کرے گا تو اس کا بھی حصہ ملے گا آخرت، اس کا بھی گناہ. تو جو کام کے ناجائز ہے اس میں سفارش کرنا، ایک شخص جو ہے وہ کسی کام کا اہل نہیں ہے، وہ چاہتا ہے کہ مجھے وہ ملازمت مل جائے یا مجھے وہ منصب مل جائے، وہ آپ کے پاس آیا کہ صاحب آپ کے فلاں صاحب جاننے والے ہیں، ان سے میرے سفارش کرا کے میرا کام کروا دی. اب آپ نے یہ سوچ کر کہ سفارش کرنا تو بڑے اجر کا کام ہے، لہذا اس کی سفارش کر دی اس کے پاس، اور وہ نا اہل آدمی لگ گیا وہاں جو حقیقت میں اہل نہیں تھا، آپ کی سفارش کے بدولت لگ گیا وہ نا اہل. تو اب وہ نا اہلی کے نتیجے میں جتنے برے کام کرے گا، جتنے غلط کام کرے گا، اس کا وبال سفارش کرنے والے کے نام ہے اعمال میں. یہ ہے مانا جمع یسپا شفاعت سیتن یق اللہ کفل. تو اس واسطے سفارش کرنے سے پہلے دیکھو کہ آیا واقعی جائز کام ہے کہ ناجائز کام. سب سے پہلی شرط تو یہ ہے جس کا آج کل لحاظ نہیں رہا، جس کا دھیان نہیں، یا تو سفارش کرتے نہیں، اور اگر کریں گے تو ایسے ایسے کاموں میں کریں گے جو جائز کام نہیں ہو، ناجائز طریقے سے، نہ ایسی سفارش کرنا جائز نہ ایسی سفارش کرانا جائز، اور اس کے ذریعے جو مفاسد پیدا ہوں گے اس کو نام اعمال میں لکھیں. ایک اصول تو یہ یاد رکھیے ہمیشہ. یہ تو خیر ایسی بات ہے کہ ہر آدمی کو پتا ہوتی ہے، چاہے عمل کرے یا نہ کرے، بارہ یہ محسوس کرتا ہے بھائی ناجائز کام میں سفارش نہیں کرنی چاہیے. ناجائز سفارش میں یہ ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ حضرت نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک خاتون تھی، ان کا نام فاطمہ تھا، فاطمہ مخزومیہ. انہوں نے چوری کر لی، چوری کے نتیجے میں ہاتھ کٹنا تھا، حد شریع ہاتھ کٹنے کی تھی. اب جناب وہ تھی بڑے اعلی خاندان کی عورت، اب وہ خاندان والے بڑے پریشان ہوئے کہ ان کے تو ہاتھ کٹے گا، تو انہوں نے سوچا کہ کوئی راستہ نکالو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر سفارش کی جائے کہ ان کا ہاتھ نہ کاٹے. کس سے سفارش کروائیں، منہ نہیں کھلتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ بات کہتے ہوئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں دیکھا کہ سب سے زیادہ لاڈلے کون، تو معلوم ہوا کہ صاحب حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ بیٹے کے بیٹے، اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ. معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے لاڈلے ہیں اور بے تکلفی سے بات کہہ دیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, تو ان سے کہو. اور باقی تھے لاڈلے حضرت اسامہ, ان سے جا کر کہا کہ آپ ہماری سفارش کر دیجئے کہ یہ سزا موقوف ہو جائے, کوئی اور جتنا کوئی جرمانہ جو کوئی اور کوئی سزا دے دیں مگر یہ سزا موقوف کر دیں. جس وقت حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات جا کر کہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, تو روایت میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور غصے سے سرخ ہو اور فرمایا کہ اتشفاؤ کی حد میں حدود اللہ, کیا اللہ کے حدود میں سے کسی حد میں تم سفارش کرنے آئے ہو میرے پاس؟ یاد رکھو کہ ایسی سفارش جو ہے یہ نہ قابل قبول ہے نہ جائز. اور فرمایا کہ یہ پہلی امتوں کا معاملہ تھا کہ کسی بڑے خاندان والے چھوٹے خاندان والے سے گناہ ہوا تو اس کے اوپر تو سزا جاری کر دی, اور کسی بڑے بااثر آدمی کی طرف سے گناہ ہو گیا اور اس کو چھوڑ دیا, میں یہ کام نہیں کرتا. تو یہ سفارش تھی مگر رد فرمایا, نہ جائز. یہ تو لوگ عام طور سے جانتے ہیں, لیکن ایک بات اور سمجھنے کی ہے. اچھا تو وقت اب کھڑا نہیں, کتنے بجے ہیں؟ اچھا تو پھر انشاءاللہ اس کو اگلے جمعہ میں پورا کریں گے, کیونکہ بات یہ ذرا لمبی ہے سمجھنے کی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. باقی بات انشاءاللہ ہے. نہیں وہ جو سود ہوتا ہے نا وہ سوچتا جب پہلے سے طے ہو کہ 100 کے میں 110 لوں گا یا دوں گا, پہلے سے طے ہو تو سود ہو جاتا ہے. لیکن پہلے سے تو کوئی بات طے نہیں ہے, لیکن جب دینے کا وقت آیا تو دینے والے نے تھوڑے سے بڑھتے ہوئے دے دیے تو وہ جائے. اس میں نیکیوں کے اندر مختلف قسمیں ہیں نیکیوں, بہت سی اکثر نیکیاں تو ایسی ہیں جو غیر مسلم کے ساتھ بھی کرنے میں ثواب ہے, لیکن بعض نیکیاں ایسی ہیں جو غیر مسلم کے ساتھ نہیں ہے. مثلا زکات ہے, غیر مسلم کو نہیں دی جائے, مسلمان کو دی جائے گی غیر مسلم کو نہیں دی جائے گی. یہ بھی خوش ہوگی اس کے ساتھ بھی, وہ اگر مثلا یہ جو آسانی کرنے کا معاملہ ہے پیسے وصول کرنے میں, اس میں غیر مسلم کے ساتھ بھی آسانی کرنے میں وہی اجر ہے جو مسلمان کے ساتھ کرنا. دعا فرما لیجیے. اللہ صلی اللہ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا أرحم الراحمين, يا غياث المستغيثين, يا مانع المستجيبين, یا مجیب دعوت المستدین, اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف, یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد فڈل بی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.